لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، پہلی، دوسری اور تیسری آیت. البتہ اگر یہ جو ہے بسم اللہ کو شامل کر لیں تو جو ہے وہ چوتھی آیت تک کی تلاوت کی گئی. کل اشارہ کیا تھا ہم نے کہ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے 29 سوروں کا آغاز اسی طرح سے ہوا ہے. یقیناً یہ بے معنی حروف نہیں ہیں. مبہم اور بے معنی حروف ہوتے تو کفار قریش کی طرف سے اس کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا، اعتراض ہوتا. ان کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہونا، اس کا مذاق نہ اڑایا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے معنی اور بے ربط حروف کا مجموعہ نہیں ہے. کیا فلسفہ ہے اس کا، کیا معنی و مفہوم ہے، مختلف اقوال ہیں. کل پہلے قول کے طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ حروف اس نقطے کی طرف اشارہ ہیں کہ یہ آسمانی کتاب اپنی تمام عظمتوں اور وسعتوں کے باوجود جس نے تمام عرب اور غیر عرب صاحبان سخن کو حیرت زدہ کر دیا ہے، متحیر کر دیا ہے. وہ جو ایمان لائے وہ بھی حیرت زدہ تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی حیرت زدہ تھے. وہ کتاب انہی حروف سے تشکیل پائی ہے جس سے سب آشنا ہیں، سب کے پاس یہ حروف موجود ہیں، سب ان حروف سے آشنا ہیں، سب ان حروف سے واقف ہیں. انہی سادہ و معمولی حروف سے تشکیل پانے والے کلمات اتنے موضوع و پرمانہ ہیں کہ انسان کے قلب و روح کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، یہ جو ہے مسخر کر لیا ہے، فکر و عقل کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا ہے ان کلمات نے. اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب وہ جو صاحبان فصاحت و بلاغت تھے، جو اس فیلڈ کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، جن کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر، وہ بھی اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب لانے سے عاجز ہو گئے، جبکہ قرآن انہیں حروف سے بنا ہے. قرآن کے چیلنج کے سامنے سب کے سب جو ہے بے بس نظر آتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو کلمات قصار پائے جاتے ہیں الف لام میم کی شکل میں، یا الف لام را کی شکل میں، کہا یا عین صاد کی شکل میں، قاف نون کہیں کے اوپر مجموعہ ہے حروف کا، کہیں پر اکیلا ایک لفظ ہے، کہیں پر تین ہیں، کہیں پر پانچ ہیں، کہیں پر ایک ہی حرف ہے اس کا مجموعہ. اس کس سلسلے میں امام فرماتے ہیں کذبت قریش والیہود بالقرآن، یہودیوں نے اور قریش کے یہ جو ہے مشرکوں نے جھٹلایا تھا قرآن کو، الزام لگایا تھا. وقالوا سحر مبین تقوله فقال اللہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ کھلا اور آشکار جادو ہے. تقوله جس کی نسبت علیاذ باللہ پیغمبر نے خدا کی طرف دے دی، خود ان کا اپنا جادو ہے، یہ ان کی اپنی تخلیق ہے، اپنا کلام ہے، مگر انہوں نے اس کی نسبت خدا کی طرف دے دی ہے. فقال اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے یا محمد ھذا الکتاب الذی انزلته علیک ھو الحروف المقطعہ التي منها الف لام میم. محمد ان سے آپ کہہ دیں کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کے اوپر نادل کی ہے، کتاب کس چیز سے بنی ہے؟ انہی حروف سے بنی ہے، حروف مقطعہ جس میں سے الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ سارے حروف انہی سے یہ کتاب مل کر کے بنی ہے. وَهُوَا بِلُغَتِكُمْ وَحُرُوفُ حِجَائِكُمْ. یہ الف لام میم یا کاہا یا عین صاد، الف لام را، یہ الف با تا سا، یہ حروف کہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں، یہ حروف تمہاری اپنی زبان کے جس کا تم ہر روز استعمال کرتے رہتے ہو، تمہاری اسی زبان سے بنے ہوئے ہیں. اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اوپر کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے خود اپنی طرف سے پیش کر دیا ہے، فاتو بمثلہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی ایسی کتاب پیش کر دو. ایک گھر ہم نے بنایا، جس میٹیریل سے ہم نے گھر بنایا وہ رکھا ہے بسم اللہ، آپ بھی بنا دیجئے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ یہ جو ہے معمار نہیں ہیں، آپ تو مشہور معمار ہیں، آپ کا شہرا ہے معماری میں، فن تعمیر میں آپ ہر جگہ مشہور ہیں. مگر ہم نے ایک گھر بنا لیا، جس میٹیریل سے ہم نے بنایا ہے وہ میٹیریل آپ کی خدمت میں پیش کی دیتے، آپ بھی بنا کے دکھا دیجئے. کیونکہ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ کام دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے. جس نے پہلی مرتبہ ٹیلی فون بنایا تھا، تھی نا بڑی تعجب خیز بات، حیرت انگیز چیز تھی، پہلا جہاز تھا نا بڑا حیرت انگیز، کیمرہ کتنا حیرت انگیز تھا، لیکن چونکہ بنانے والا انسان تھا نا، دوسرے انسانوں نے اسے اچھا بنا کے پیش کر دیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہی میٹیریل ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں بسم اللہ. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے خود سے بنا لیا ہے، پیغمبر نے خود سے بنا لیا ہے، تم بھی بنا دو. تمہارا نہ بنانا نہ بنا پانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. تو حروف مقطعات اگر 29 سوروں میں رکھے گئے ہیں، اتفاقاً جتنے بھی 29 سوروں میں سے 24 سورے وہ ہیں کہ جہاں پر حروف مقطعات کے حروف یہ جو ہے مقطعات کے فوراً بعد عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی ان حروف میں اور عظمت قرآن میں ایک ارتباط ہے، ان حروف میں اور عظمت قرآن میں کوئی ارتباط پایا جاتا ہے. تو ایک وجہ جو ہے حروف مقطعات کے استعمال ہونے کی قرآن مجید میں یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے قرآن اپنے اعجاز کو ثابت کرنا چاہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سامعین کو یہ جو ہے متوجہ کرنے کے لیے، آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شور و غل ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، بھائی خاموش ہو جائیں، سن لیں، بات کو سنیں. کیونکہ پیغمبر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگ شور کرتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، اس شور اور ہنگامے کو روکنے کے لیے آغاز سخن میں اس طرح کے حروف بیان کرنا عربوں کی نگاہ میں کوئی نئی بات ہے. ہمیشہ انسان نئی بات تو سننے کو تیار ہو جاتا ہے، کوئی نئی بات پیش کی جائے، کیونکہ طرز کلام میں یہ تھا نہیں عربوں کے کہ آپ شروع گفتگو میں الف بیت ایسے بولنے لگیں پھر اس کے بعد اپنے کام کو شروع کریں. جب پیغمبر نے کہا الف لام میم، الف لام را، کہا یا عین صاد، تو خود بخود شور جو ہے وہ ایک حد تک تھم جاتا تھا، رک جاتا تھا، لوگوں کو یہ جو ہے متوجہ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں عموماً حروف مقطعات کا استعمال جو ہوا ہے وہ مکی سوروں میں ہے، وہ اکثر سورے وہ ہیں جہاں کے اوپر حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے. ان کا تعلق وہاں پر جو ہے مسلمان اقلیت میں تھے، ضدی اور ہر دھرم دشمنوں کا سامنا تھا، جو پیغمبر کی کوئی بات سننے کو تیار ہوتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی سننے سے روکتے تھے. قصے آپ نے سنے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مشہور ہے کہ لوگ جب کوئی آتا تھا باہر سے تو باہر سے آنے والوں سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کی باتوں کو مت سننا، اپنے کان میں روئی ڈال لو، کان کو بند کر لیا کرتے تھے، کان میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ پیغمبر کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. خود قرآن مجید نے اس کیفیت کو نقل کیا ہے، سورہ یہ جو ہے فصلت کی آیت نمبر 26 میں ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، جس وقت اس کی تلاوت ہو رہی تو تم شور کرنے لگو، ہنگامہ کرنے لگو. جس وقت پیغمبر خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ شور کرنے لگتے تھے. اگر روئی موجود نہیں ہے کہ کان میں ڈال لیں, انگلی نہیں, یا ممکن ہے بعض افراد ہیں جو آپ کا مشورہ ماننے کو تیار, ہم کو تو سننا ہی ہے قرآن, تو ان کو سننے سے روکنے کے لیے کیا کرتے تھے, یہ والغوفی کہتے تھے کہ شور کرو, ہنگامہ کرو, تاکہ آواز لعلکم تغلبون, تاکہ تم ان کی آواز کے اوپر غالب ہو جاؤ, پیغمبر کی آواز نہ سنی جا سکے. ایسے میں اپنی بات سنانے کے لیے ایک نیا انوکھا انداز استعمال کرنا پڑتا ہے, تو انوکھا انداز استعمال کیا کہ اس سے پہلے ان حروف کا استعمال کیا, الف لام میم کا ہا یا عین صاد. تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم کیا ہے, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ سب اسماء خدا کی طرف اشارہ ہیں, یہ کوڈ ورڈ ہے, اور ہر زبان میں کچھ کوڈ کا استعمال پہلے بھی کیا جاتا تھا, آج بھی کیا جاتا ہے, کہ جب کوڈ کو کھولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کیا مراد اور مقصود ہے. جتنے بھی حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں سب خدا کے نام کی طرف اشارہ ہیں. چنانچہ بحار الانوار میں تفصیل سے ان کے بارے میں تذکرہ موجود ہے کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے, کہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے, الف لام را سے کیا مراد ہے, کہ چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. سفیان ثوری نے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا ہیں یہ حروف مقطعات کیا ہیں, البتہ ممکن ہے یہ ساری وجہیں صحیح ہوں, یعنی اعجاز کی طرف بھی اشارہ ہو, لوگوں کو خاموش کرنا بھی مقصود ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خدا کے نام کا خفیہ حرف بھی ہو. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اما الف لام میم فی اول البقرہ فمعناہ ان اللہ الملک. الف لام میم, الف سے انا آ گیا, لام سے اللہ آ گیا, میم سے الملک, میں وہ اللہ ہوں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے. وَأَمَّا الف لام میم فی اول آل عمران, چونکہ الف لام میم مختلف جگہوں پر آیا ہے نا, سورہ بقرہ میں بھی آیا اور آل عمران میں بھی ہے, تو سورہ بقرہ میں جب الف لام میم آیا اس سے مراد کیا, ان اللہ الملک. وَأَمَّا الف لام میم فی اول آل عمران فمعناہ ان اللہ المجید, وہاں جب آیا ہے اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد ان اللہ المجید ہے. اس کے بعد الف لام میم صاد معنی ہو ان اللہ الصادق, اس کا معنی کیا ہے, الف لام میم صاد ان اللہ الصادق, ان اللہ الصادق. الف لام را معنی ہو ان اللہ الرؤوف, الف سے انا, اس کے بعد یہ جو ہے لام سے اللہ اور رے سے جو ہے وہ رؤوف ہو گیا, ان اللہ رؤوف. الف لام میم را معنی ہو ان اللہ المحی المیت. اسی طریقے سے جتنے بھی یہ حروف مقطعات ہیں امام فرماتے ہیں کہ سب کے سب اشارہ ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہیں, 99 جو اسماء حسنہ ہیں پروردگار کے ان کی طرف اشارہ ان چیزوں میں ہے, کہ البتہ سب کو بیان کریں گے تو معاملہ لمبا ہو جائے گا, تفصیل کی چیز ہو جائے گی. چوتھی چیز جو پیش کی گئی ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں, کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ خود سوروں کے نام ہیں, تو چار وجہ یہ ہو گئی, اور پانچویں چیز جو آخری بات پیش کی گئی ہے کہ یہ خدائی قسم ہے, جس طرح ہم قسم کھاتے ہیں واللہ باللہ تاللہ کے ذریعے سے, خدا کی یہ قسم ہے, الف لام میم ایک طرح کی قسم ہے, کہا یا عین صاد قسم ہے جو خدا نے یہ قسم کھائی ہے. اس سلسلے میں بہرحال پانچ اقوال ہیں, لیکن پانچ میں پہلا قول جو ہے وہ زیادہ قوی نظر آتا ہے, خصوصاً یہ کہ ان حروف مقطعات کے فوراً بعد عظمت قرآن کا تذکرہ ہوا ہے. اور اچھا اچھا قول پیش کیا جاتا ہے کہ خدا اور پیغمبر کے درمیان خفیہ گفتگو ہے, ہمیں آپ کو سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, خدا نے اپنے پیغمبر سے خفیہ انداز میں گفتگو کرنا چاہا ہے, اشارہ معلوم ہے, پیغمبر جانتے ہیں یہاں پر الف سے کیا مراد ہے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پر لام سے کیا مراد ہے, یہاں پر میم سے کیا مراد ہے, یہ خفیہ کوڈ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا نہیں ہے, یہ پیغمبر اور خدا کے درمیان میں گفتگو ہے. ہو سکتا ہے یہ چھ کی چھ وجہیں صحیح ہوں, ضروری نہیں کہ میں کوئی ایک چیز کو ہم چن لیں, ان میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ممکن ہے یہ اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہو، ممکن ہے یہ خدا کی قسم ہو، ممکن ہے یہ خدا کا نام ہو، ممکن ہے کہ یہ جو ہے سوروں کے نام ہو، اور ممکن ہے کہ خدا اور پیغمبر کے درمیان میں کوئی خفیہ رازدارانہ گفتگو ہو. بہرحال یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو حروف مقطعات کے سلسلے میں، کیونکہ عام طور سے انسان جب قرآن پڑھتا ہے یہ حروف نظر آتے ہیں، ترجمہ قرآن میں جن کا ترجمہ ہوتا نہیں تو آدمی تھوڑا پریشان ہوتا ہے کہ الگ سے کیا چیز آ گئی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الف لام را تلکا، یہاں پر لفظ تلکا جو استعمال کیا گیا ہے، تلکا عموماً یہ جو ہے دور کے لیے آتا ہے، اشارہ ایک حاضحی ہے اور ایک کیا ہے تلکا ہے، دونوں کے معنی جو ہیں حاضحی معنی یہ اور تلکا معنی وہ، حاضحی استعمال کرتے قریب کے لیے اور تلکا کا استعمال کیا جاتا ہے دور کے لیے. الف رام لا تلکا آیات الکتاب المبین، قرآن تو قریب تھا، یہ دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ عموماً عربی زبان میں جو چیز دور نہیں ہوتی اگر اس کے لیے دور کا اشارہ کرتے ہیں تو عظمت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اونچائی بلندی، بلندی استعارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ عظمت کا استعارہ ہے نا، قریب ہے لیکن اس کو ہم دور کا اشارہ استعمال کر رہے ہیں کہ یعنی اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، جہاں تک فکر بشر کی رسائی بہت مشکل کام ہے، اگرچہ فکر بشر ہی کے لیے قرآن نے اس کو نازل کیا ہے، مفاہیم اس کے بہت عمیق ہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے عمیق مفاہیم کو آسان بنا کر کے پیش کر دیا ہے، عمیق مفاہیم کو، نہیں یہ کہ عمیق مفاہیم، آخر بعض دفعہ عمیق مفاہیم ہوتے ہیں جو کسی کے سمجھ ہی بھی نہ آئیں، خود ظاہر سے اس کو نازل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، خصوصاً کہ خود قرآن اس کے بعد جس چیز کو بیان کرتا ہے اس میں کیا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ عظیم کتاب ہے، اتنے گہرے اور عمیق مفاہیم اس کے اندر بیان کیے ہیں جہاں تک عقل بشر کی رسائی بہت مشکل ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ مشکل مفاہیم کو مبین بالکل واضح بیان کر دیا ہے، کوئی ابہام نہیں پایا جاتا ہے، معمہ نہیں ہے قرآن، آخر بعض گفتگو جو ہے معمہ ہوتی ہے، سمجھ میں کسی کے کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھئی یہ موضوع کو بھئی یہ گفتگو علمی گفتگو تھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، علمی گفتگو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بیان کرنے والے کا نقص ہے اکثر، اس کے بیان میں صفائی نہیں ہے، واضح نہیں کر پایا ہے، قرآن ایسی کتاب نہیں جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، قرآن المبین ایسی کتاب ہے جو آشکار ہے، ابہام نہیں پایا، واضح کتاب ہے، جو بھی قرآن کو لے کر کے پڑھے گا بتا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ جو ہے سرسری طور پر اگر آپ پڑھو اخبار بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، نیوز پیپر بھی اگر آپ پڑھیں اور یوں ہی فقط نگاہ آپ ڈالتے ہوئے چلے جائیں تو جو بالکل سامنے کی چیزیں اکثر وہ بھی نظر نہیں آتی ہیں، مبین ہے لیکن مبین ان لوگوں کے لیے ہے جو تعقل اور تفکر سے کام لیں. ارشاد ہوتا ہے دوسری آیت میں انا انزلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں اس کو ہم نے جو ہے وہ نازل کیا ہے. تو قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی. خدا نے عربی زبان میں قرآن کو کیوں نازل کیا؟ بہرحال کسی نے کسی زبان میں جو قرآن کو نازل ہونا ہی تھا نا، یا اردو میں نازل ہوتا ہے، یا انگریزی میں نازل ہوتا ہے، یا فارسی میں نازل ہوتا، زبان تو چاہیے کلام خدا بشر کی فہم سے قریب کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی زبان تو استعمال کرنا ہی تھا، ان زبانوں میں خدا نے عربی زبان کو کیوں انتخاب کیا؟ کئی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جتنی جامع اور وسیع زبان عربی ہے کوئی زبان نہیں ہے، مفاہیم کو بیان کرنا جتنا عربی زبان میں آسان ہے اتنا دوسری زبانوں میں بیان کرنا، لہذا اکثر جب ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، جو بات قرآن نے ایک لفظ میں بیان کر دی کبھی کبھی کو بنانے کی بیان کرنے کے لیے پورے پورے صفحے بیان کرنا پڑ جاتے ہیں. تو عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر پرندوں کی آواز کو بیان کرنا تقریباً 700 قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں پرندوں کی جو ہے زبان کے بارے میں. ہمارے اچانک ایک الفاظ کے علاوہ تو نہیں ملے گا نا, بلبل کی آواز مل جائے گی, کتے کی آواز مل جائے گی, بلی کی آواز مل جائے گی, تین چار اس کے بعد سناٹا ہے. کہ عربی زبان میں تقریباً 700 قسم کی آوازیں فقط جانوروں کی آوازوں کے سلسلے میں الفاظ پائے جاتے ہیں. عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے, بہت قوی ہے, اس کی جو ہے یہ گرامر میں بڑا استحکام پایا جاتا ہے. جتنی زبانیں بھی آج رائج ہیں تمام زبانوں پر برتری حاصل ہے, کل بھی حاصل تھی آج بھی عربی زبان کو برتری حاصل ہے. خدا بندے عالم نے اپنی عظیم کتاب کو نازل کیا تو اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحال حدیثوں میں ہے کہ جنت کی زبان کیا ہے, عربی ہے. جنت کی زبان عربی ہے, جنتی کتاب وہ کتاب جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے, ظاہر سے بات اس کی زبان بھی عربی ہی ہوگی. تیسری بات یہ کہ جس ماحول میں, جس علاقے میں, جن لوگوں کے درمیان کتاب نازل ہوئی ان کی زبان عربی تھی. اب مکے میں کتاب نازل ہو رہی ہے تو بہرحال جاپانی زبان میں تو نازل نہیں کر سکتے تھے اسے, زیادہ عربی زبان کا انتخاب کیا گیا. بہرحال قرآن کی زبان عربی, بہشت کی زبان عربی, اور ہماری زبان زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانا, دوست کی زبان ترکی ہے. اور ہمیں اقین افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ساری زبانیں سیکھ لی, بہت ساری زبانیں اللہ نے انسان کو استعداد دی ہے زبانوں کے سیکھنے کی, بہت ساری زبانیں سیکھ لی. جس کی زبان جو ہے مادری زبان, کسی کی اردو تھی, کسی کی پنجابی تھی, کسی کی عربی, کسی کے فارسی, وہ تو خیر سیکھی لی ہم نے. اس کے بعد بہت ساری زبانیں جو ہے ضرورت کے تحت سیکھی. جاب کرنا تھا, بزنس کرنا تھا, کاروبار کرنا تھا, نوکری کرنا تھا, انگلش سیکھا, فرینچ سیکھا, فلاں سیکھا, سیکھا نا آخر. اتنی ساری زبانیں ہم نے سیکھ لی اپنی ضرورتوں کے تحت, اور نہ سیکھا تو عربی کو نہ سیکھا جو قرآن کی بھی زبان ہے اور جو بہشت کی بھی زبان ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم میں سے ہر شخص عربی زبان کو سیکھ لے گا. تھوڑے سے شوق کی ضرورت ہے, اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. البتہ عربی زبان نہ سیکھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہوا بنا دیا گیا کہ بڑی مشکل زبان ہے, بہت ٹف زبان ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے سیکھا جائے, جتنی مشکل زبان بھی عربی نہیں ہے. ابھی ایسے یہ جو ہے سلیبس آ گئے ہیں اور ایسے جو ہے میتھڈ آ گئے ہیں کہ 48 گھنٹے میں 80% قرآن سمجھ سکتے ہیں. صرف 48 گھنٹے کی جو ہے محنت سے, 48 گھنٹے کا کورس ہے, اس کو اگر انجام دے لیں تو 80% کے قریب قرآنی مفاہیم کو عربی زبان کے ایکسپرٹ تو نہیں بن جائیں گے ظاہر سے بات 48 گھنٹوں میں, لیکن اتنا ہو جائے گا کہ 80% کے قریب سمجھنے لگیں گے اسے. بہرحال انا انزلنا ہو قرآن عربیہ, ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں. انزلنا نازل کرنے کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے, ایک قرآن کے لیے, دوسرے بارش کے لیے, پانی کے لیے. انا انزلنا ہو قرآن عربیہ, دوسری آیت میں ہے وہ انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے. ایک طرف سے قرآن نازل ہوا, دوسری طرف سے پانی نازل ہوا. اس کے لیے بھی نازل کیا, اس کے لیے بھی نازل کیا. قرآن میں اور پانی میں بہت زیادہ یہ جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے. اب تو مکمل مشابہت نہیں ہے, ظاہر سے قرآن قرآن ہے, پانی پانی, یعنی کافی اس کے اندر جو ہے وہ شباہت پائی ہے. پہلی شباہت ہے کہ دونوں آسمان سے نازل کیے گئے, قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا, پانی بھی آسمان سے نازل ہوا, دونوں باعث طہارت و پاکیزگی ہے. پانی بدن کی گندگیوں کو دور کرتا ہے, قرآن روح کی غلاظتوں کو دور کرتا ہے. وہ جسم کو صاف کرتا ہے, یہ جو ہے وہ روح کو صاف کرتا ہے شرک کی گندگی سے, جہالت کی گندگی سے, خرافات کی گندگی سے, انحرافات کی گندگی سے. قرآن روح بشر کی تطہیر کا کام کرتا ہے. کیونکہ قرآن نے پانی کو بھی کہا نا, انا انزلنا وانزلنا من السماء ماء, اس کی خاصیت کیا ہے, طہورا, یہ پاک کرنے والا ہے, خود بھی پاک ہے اور ہر چیز کو یہ پاک بھی کر دیتا ہے. دونوں مائے حیات ہیں, زندگی کا دار و مدار پانی پر بھی ہے, قرآن پر بھی ہے. جسم کی زندگی پانی پر منحصر اور روح کی حیات قرآن پر منحصر ہے. قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا ہے, اور کیا, لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً, ہم نے پانی نازل کیا تاکہ یہ جو ہے مردہ شہروں کو دوبارہ سے زندگی دی جا سکے. یہ استعمال کیا گیا کاہے کے لیے؟ پانی کے لیے. اب قرآن کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے صاحبان ایمان جب خدا اور رسول تمہیں بلائے, خدا اور رسول کس چیز کے ذریعے بلاتے ہیں؟ قرآن ہی کے ذریعے بلاتے ہیں نا. جب تمہیں بلائیں کس چیز کے لیے بلائیں؟ لما یحییکم, جو تمہیں زندگی عطا کر سکتی ہے. قرآنی تعلیمات وہ ہیں جو ہماری زندگی اور حیات کا باعث ہیں. جب تمہیں خدا اور رسول تمہارے سامنے قرآنی آیات کو پیش کریں تو کیا کرو؟ استجیبو, لبیک کہو, جس طرح سے پانی کے لیے دوڑتے ہو. افسوس یہی ہے کہ پانی کے لیے تو ہمیں پانی کا احساس ہے, مگر قرآن کے مائے حیات ہونے کا احساس نہیں ہے. افطار کا جیسے ہی وقت آتا ہے بھلے جھپٹتے ہیں پانی کے لیے, اکاش اتنی ہی تڑپ ہو جاتی قرآنی تعلیمات کے لیے بھی. یہی اتش ہوتی قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے, قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. وہ بھی سرچشمہ حیات. قرآن بھی کیا ہے؟ سرچشمہ حیات ہے. دونوں باعث یہ جو ہے برکت ہے زندگی میں. اگر برکت چاہیے, پانی بھی باعث برکت اور قرآن بھی باعث برکت. پانی کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. پانی کی صفت تو قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ کہ باعث برکت ہے, مبارک ہے. ہم نے نازل کیا آسمان سے اس پانی کو, نازل کیا جو بابرکت پانی ہے. قرآن کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا, قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن بابرکت چیز ہے. برکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا جائے گھر میں جو ہے برکت کے لیے. برکت پوری حیات کی برکت, یہ جو ہے زندگی کی برکت. ہم برکت سے مراد فقط پیسوں میں اضافہ سمجھتے ہیں. $1,000 تھا, $2,000 ہو گیا, ایک مکان تھا, دو مکان ہو گیا, بڑی برکت ہے روزی میں. یہ تو زندگی کا ایک گوشہ ہے نا. پوری زندگی میں برکت ہو جائے, اولاد ہے تو وہ بابرکت اولاد ہے. دولت تو بہت ہے, اولاد منحرف گمراہ. دولت تو بہت ہے, عزت نہیں ہے. دولت تو بہت ہے مگر گناہوں میں غرق ہیں. برکت کا مراد ہے کہ یہ جو ہے مجموعہ دیکھنا ہے, زندگی کا ٹوٹل مجموعہ. زندگی ہمارے کوئی 50-60 سال کی تو نہیں نا کل ہے. کیا ڈھیر سارے ڈالر ہے, ڈھیر ساری گاڑیاں ہیں, بہترین مکان ہے, سب بہت برکت اللہ نے دی ہے. اس کے بعد جو اصلی زندگی ہے, جو ابدی زندگی ہے, جس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں ہم ناپ نہیں سکتے ہیں, اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. 50 سال تو بڑے عیش سے گزرے, اور اس کے بعد کے سال, اس کے بعد کے ایام. قرآن بابرکت ہے, پانی بھی بابرکت ہے, مطلب پانی کی برکت محدود ہے اور قرآن کی برکت لامحدود حیات کے لیے ہے. تو بہرحال یہ کچھ یہ جو شباہتیں تھیں. انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے اسے نازل کاہے کے لیے نازل کیا؟ چوم کے رکھ دینے کے لیے, صرف پڑھ لینے کے لیے؟ لعلکم تعقلون, اس لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کر سکو. اگر ہم نے قرآن مجید کے اندر تعقل نہیں کیا, ہم نے کہا قرآن مجید کے اندر تفکر نہیں کیا, تو یہ جو ہے نزول قرآن کے مقصد کی مخالفت کی. اور مقصد کی مخالفت توہین ہے یا تعظیم ہے؟ میں یہاں آیا, آنے کا مقصد کیا؟ میرے آنے کا مقصد تقریر ہے. اب میں یہاں آؤں, آنے کا مجھے خوب کھانا کھلائیں, اچھی جگہ سونے کو دیں, کپڑے دیں, بہترین گاڑی, سب کچھ دے دیا, لیکن جب تقریر کرنے بیٹھے سب نے کان میں انگلی ڈال لیا, یا سب اٹھ اٹھ کے جانے لگے. یہ تعظیم ہے یا توہین ہے؟ اچھا کھانا کھلا دینا, اچھا کپڑا دے دینا, آئے تو سب کھڑے ہو گئے احترام کے لیے, ہاتھوں کو چوم لینا, یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہ ہے جس مقصد سے آپ آئے ہیں. کلاس کے اندر ٹیچر آیا ہے پڑھانے کے لیے، جیسے ٹیچر آیا آپ لوگ سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑھ بڑھ کے استاد کا ہاتھ چوما، اس کے بعد جیسے استاد نے شروع کیا بسم اللہ، استاد کیا آواز ہے آپ کی، بورڈ پر کیا کیا تحریر ہے آپ کی، سبحان اللہ، پڑھانے کا کیا انداز ہے آپ کا، کیا اسٹائل ہے آپ کا. خوب استاد نے سنا کہا تھینک یو، شکریہ، بیٹھ جاؤ. مگر بچے بیٹھنے کے بجائے پھر وہی دہرائے جا رہے ہیں، پھر استاد کو بولنے ہی نہیں دیتے، استاد کی بات سننے کو تیار ہی نہیں. یہ استاد کا احترام ہے یا توہین ہے؟ یہ کیا ہے، یہ توہین استاد ہے یا احترام استاد ہے؟ یقیناً یہ استاد کی توہین ہے. قرآن مجید کا احترام صرف اسے چوم لینا جزدان میں اور اتنی اوپر رکھ دینا جہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچے ہی نہیں. کیا کہ قرآن کے احترام میں، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے. قرآن کا احترام ہے کہ شاہ صاحب کی طرح سے جیب میں رکھے رہیے، جب بھی موقع ملا. جب میں کئی سال سے آگے دیکھ رہا ہوں ان کو، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہمیں قرآن نظر آتا، جہاں دو منٹ ان کو ملا وہ کھول کر کے بیٹھ گئے. اب بہرحال جتنی ان کی معرفت ہے، جتنا ان کا علم ہے، جتنے ان کی فہم ہے، اس حد تک، اور اللہ سے زیادہ کچھ چاہتا بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا آپ کے امکان میں، جتنا آپ کے بس میں ہے، جتنا ممکن ہے آپ کے لیے. اب کتنا آپ کے امکان میں ہر شخص خود جانتا ہے کہ ہمارے بس میں کتنا ہے، امکان میں کتنا ہے. لعلکم تعقلون، تعقل تدبر تفکر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. البتہ ظاہر سے بات، تعقل اور تفکر کے کچھ یہ جو ہے مقدمات ہوتے ہیں. اب یوں ہی آپ قرآن کو لے کے بیٹھ گئے، آپ غور کر رہے، کیا غور کریں گے؟ آپ سمجھ بھی رہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، پہلے اس کی زبان کو تو جانیں گے، یا چلیے کم سے کم ترجمے سے مدد لیں گے. ترجمہ کبھی قرآن ترجمہ ان کی سمجھ ہے، ہماری سمجھ تھوڑی ہے. ترجمہ کرنے والے کی سمجھ ہے، وہ جو سمجھا تھا اس نے لکھ دیا ہے اسے. بہرحال اپنے اپنے امکان بھر اس میں تعقل کرنا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، پیغمبر ہم آپ کے لیے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن مجید میں تقریباً 260 کہانیاں بیان ہوئی ہیں، 260 کہانیاں بیان ہوئی ہیں، اور اتنی باکمال کہانیاں ہیں، انہی کہانیوں کے ذریعے پیغمبر نے سلمان کو سلمان بنایا، ابو ذر کو ابو ذر بنایا، انہی کہانیوں کے ذریعے سے. کہانیوں کا کیا کردار ہوتا ہے، کل میں تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کی کیا اہمیت ہے، قصے کی کیا اہمیت ہے، کہانی کی کیا اہمیت ہے. ورنہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے وہ کیوں کہانی بیان کرے گا؟ اس لیے کہ کہانی اور قصوں اور تاریخ کا ہدایت میں بہت بڑا عمل دخل ہے، اس لیے اس کو بیان کیا. البتہ انسانی کہانی اور الہی کہانی میں فرق ہے. ہمارے یہاں بھی قصہ گو ہوتے ہیں، کہانی بیان کرنے والے ہوتی ہے، کم سے کم گھروں میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں رات میں ماؤں کو کہانی سنا نہیں پڑتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہماری کہانیوں کے قصہ گو انسان ہوتے ہیں، یہاں پہ قصہ گو کون ہے؟ خدا ہے. خدا قصہ بیان کر رہا ہے، خدا کہانی سنا رہا ہے. قرآن کی جتنی بھی ہماری کہانیوں کو مقصد نہیں ہوتا ہے، ہماری کہانی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. بہت سے بہت ماحول کا مقصد ہے بچے سو جائیں، ٹائم پاس ہو جائے، وقت گزرا نہیں، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہوتا ہے. لیکن قرآنی کہانیوں کا مقصد ہے، وہ بھی اعلیٰ مقصد ہے، کوئی معمولی مقصد نہیں ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی ہدایت. پچھلی امتوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دیکھو پچھلی امتوں کو اگر عزت ملی ہے تو اس کی بنیاد کیا تھی، اگر ذلت ملی ہے اس کی بنیاد کیا تھی. عزت ملی ہے ایمان کے ذریعے، صبر کے ذریعے، تقوی کے ذریعے سے. ذلت اور بربادی اور تباہی اگر ان کے ہاں آئی ہے، حوث پرستی کی بنا کے اوپر، ضد تکبر اور حسد کی بنا پر. ان قصوں کو سننے کے بعد اس طریقے سے گزشتہ قوموں کے تجربوں کو بیان کر کے قرآن ہماری ہدایت کرتا. تو کہانی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کرنا ہے. اس کے بعد جب انسان اپنی عملی ذہن سے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی جو ہے مصیبت میں پھنسا ہی رہتا ہے انسان. دنیا دار بلا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے یہاں کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. خصوصاً وہ افراد جو سماج میں یہ جو ہے رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا کام انجام دیتے ہیں، سب سے زیادہ مشکلیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انہی کے لیے ہوتی ہیں. قرآن مجید قصے اور کہانی کو بیان کر کے ان کو جو ہے وہ دلاسا دیتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, گھبراؤ نہیں, تمہارے لیے اگر یہ مشکل ہے تو جو ہے موسیٰ کے لیے بھی یہ مشکل تھی, ابراہیم کے لیے یہ مشکل تھی, عیسیٰ کے لیے یہ مشکل تھی, یوسف کے لیے, مگر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا, مشکلوں سے گھبرا کر کے ڈر کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قصے اور کہانی تسلی کے لیے بھی ہیں, دلاسے کے لیے ہیں, حوصلہ بڑھانے کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے ہے. خود قرآن مجید پیغمبر کو خطاب کر کے سورہ ہود آیت نمبر 120 میں ارشاد فرماتا ہے, وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, اے پیغمبر میں آپ کو پیغمبروں کا قصہ اور کہانی سنا تو کاہے کے لیے, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے. جب ابراہیم مقابلہ کر سکتے ہیں نمرود کا تو میں ابو جہل کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا, اگر موسیٰ فرعون کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں تو میں ابو لہب کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا, اگر اتنے سارے تشدد, اتنا سارا ٹارچر جناب یہ جو ہے یوسف پہ ہو سکتا ہے, اتنا سارا ٹارچر جناب یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں, یحییٰ ہیں, ہر نبی کوئی نبی ایسا تو نہیں تھا جس کے سامنے جو ہے مشکلات نہیں ہوں, اتنے مسائل اگر وہ برداشت کر سکتے تو میں کیوں نہیں برداشت کر سکتا. لے من انباء رسول کا ہے کے لیے, ما نثبت به فؤادک, آپ کا دل مضبوط بنانے کے لیے. تو قرآنی قصے بے مقصد نہیں ہیں. تیسرا فرق ہماری کہانی میں قرآنی کہانی, ہماری کہانیاں خواب و خیال ہوتی ہیں, قرآن کی کہانیاں حقیقت ہیں. قرآن جس کہانی کو بیان کر رہا ہے ان کا تعلق حقیقت سے, نحنو نقص علیک نباہم بالحق, قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں کہ ہم جو ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں یہ خواب و خیال نہیں ہے, یہ خیال پردازی نہیں, تخیل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ حق ہے. قرآنی کہانیوں کی بنیاد علم پر ہے. جو کچھ قرآن میں قصے اور کہانی کی شکل میں یہ 260 قصے بیان ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد علم کے اوپر ہے. فلا نقصن علیہم بعلم, قرآن کہتا ہے سورہ یہ آراف آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی قصے بیان کیے ہیں ان کی بنیاد علم پر ہے. قرآنی قصے اور کہانی جو ہیں وہ ہمارے یہاں مائیں کہانی سناتی ہیں کاہے کے لیے, سنانے کے لیے, قرآن سناتا ہے جگانے کے لیے. قرآنی کہانی وسیلے تفکر غور کرنے کے لیے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, سورہ آراف آیت نمبر 176. پیغمبر نے کہانیاں سنائیے کاہے کے لیے سنائیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے, ایکسٹرا ٹائم ہے کیا کریں, وقت نہیں کٹ رہا ہے چلو کہانی پڑھ لیتے ہیں, کوئی تفریح کے لیے نہیں, تفریح کے نہیں, لعلہم یتفکرون, کہانی اس لیے سنائیے تاکہ یہ اس میں غور و فکر کریں. قرآنی کہانیاں تفریح نہیں ہے, وسیلے عبرت ہیں, مایے عبرت ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, سورہ یوسف کی آخری آیت 111 آیتیں ہیں نا, 111ویں آیت آخری آیت جو سورہ یوسف کی, اس میں کیا کہا گیا, یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا قصہ تفریح نہیں ہے, یہ باعث عبرت ہے, نصیحت کے لیے سب بیان کی گئی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب, ان کے قصے میں, ان کی کہانیوں میں عبرت ہے صاحبان عقل و خرد کے لیے. تو قرآن کہتا ہے یہ قصہ جو ہے احسن القصص ہے, صرف قصہ نہیں ہے, سب میں سے یہ احسن القصص ہے. وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے لیکن باتیں ہم جو آج کہنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, بہرحال انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں, افطار سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. احسن القصص کیوں کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ پہلی بات تو یہ قصے کی بنیاد ہے, یہ جو ہے وحی کے اوپر ہے, قصے کی بنیاد وحی کے اوپر ہے. سورہ یوسف جناب یوسف کی کہانی جسے احسن القصص کہا جا رہا ہے, اس احسن القصص میں جہاد اکبر کا تذکرہ ہے, امر کو مار دینا, مرحب کو مار دینا یہ جہاد اصغر ہے, نفس امارہ کو مار دینا یہ جہاد اکبر ہے. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا, بڑی جنگ انسان کی خود اپنے سے ہے, سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اپنے اندر موجود ہے. اعدا عدوک النفس الذی بین جنبیک, سورہ یوسف میں جس جنگ کا تذکرہ ہے وہ کس جنگ کا تذکرہ؟ قرآن مجید نے بہت سے جنگوں کا تذکرہ کیا ہے یا تاریخوں میں ملتا ہے تذکرہ، لیکن وہ سب یہ جو ہے بیرونی دشمنوں سے جنگ ہے، جہاد اصغر. لیکن یہاں جس چیز کا تذکرہ ہوا ہے وہ جہاد اکبر ہے. اس کہانی کا ہیرو وہ نوجوان ہے جس میں تمام انسانی کمالات موجود ہیں. صبر ایک انسانی کمال ہے، یوسف میں موجود. ایمان یوسف میں موجود. تقوی یوسف میں موجود. عفت و پاکدامنی یوسف میں موجود. امانت داری یوسف میں موجود. حکمت و دور اندیشی یوسف میں موجود. عفو و بخشش و احسان یوسف میں موجود. اس 111 آیتوں والی کہانی میں سارے کمالات انسانی اکٹھے ہو گئے ہیں. احسن القصص بہترین قصہ اس لیے داستان جناب یوسف کو قرآن مجید قرار دیتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ. چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کردار یہاں پائے جاتے ہیں کہانی کے، جتنے بھی کردار ہیں سب کا انجام بخیر ہوا. اس کا اختتام جو ہے ہر ایک کا خاتمہ اچھے پر ہوا ہے. اختتام سب کا ہے، جناب یوسف کو حکومت ملی نبوت کے ساتھ ساتھ، جناب یوسف کو حکومت ملی، بھائیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی، باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، زلیخا کو ان کی جو ہے یہ جوانی مل گئی، ان کی بھی توبہ قبول ہوئی نا، زلیخا کی بھی توبہ قبول ہوئی اس برے ماحول سے، اس بد کرداری کے دلدل میں ڈوبی ہوئی زلیخا، وہاں سے ان کو یہ جو ہے نجات ملی نا آخرش، ان کی جوانی واپس ہوئی، قحط زدہ بل کو جو ہے نجات مل گئی، حسد محبت میں تبدیل ہو گیا. وہی بھائی جو حسد کیا کرتے تھے آخرش نتیجے میں کیا ہوا؟ تو جتنے بھی کردار ہیں سارے کے سارے کردار کا انجام جو ہے وہ بخیر ہوا ہے. اس کہانی میں ازداد اکٹھا ہو گئے ہیں. ایک جو چیزیں بہت ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کی جو ہے ضد ہوتی ہیں، فراق اور وصال، ملنا اور بچھڑنا دونوں ہیں نا اس میں، فراق بھی ہے وصال بھی ہے، غم بھی ہے خوشی بھی ہے. یعقوب کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور جب ملاقات ہوتی ہے یوسف سے اس لمحے کی جو مسرت اور خوشی ہے. قحطی کا بھی تذکرہ ہے، خوش سالی کا بھی اور فراوانی کا بھی. 7 سال فراوانی ہے اور 7 سال خشکی ہے نا، قحطی بھی ہے فراوانی بھی ہے، وفا بھی ہے جفا بھی ہے، آقا بھی ہے غلام بھی ہے، کنواں بھی ہے اور محل بھی ہے. کبھی یوسف کنویں میں نظر آتے ہیں، کبھی یوسف محل میں نظر آتے ہیں. فقر بھی ہے، غنا بھی ہے، غلامی بھی ہے، سلطنت بھی ہے، نابینائی بھی ہے اور بینائی بھی ہے. آنکھوں کی روشنی چلی بھی جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی پلٹ آتی، بے جا تہمت بھی ہے اور پاک دامنی بھی ہے. ازداد ہے نا یہ سب. تو احسن القصص ہے، بہترین کہانی ہے. کیوں بہترین کہانی ہے؟ اس کے اندر ازداد اکٹھا ہو گئے ہیں. احسن القصص، چند منٹ رہ گیا تھا لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. صرف خدا کی کہانی ہی احسن القصص نہیں ہے، خدا کا ہر کام احسن ہے. اور وہ احسن خدا ہم سے احسن چاہتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کو کہا ہے کہ یہ تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کو. وہ بہتر خالق ہم سے بہتر عمل کی توقع رکھتا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ اس مقدس ایام میں ہم سب کو بہتر عمل کی خدا توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.